صل على محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلى على محمد وآل محمد. عزيزو یہ محرم کے ایام اشک و ماتم کے ایام ہیں. یہ وہ ایام ہیں جن کی حقیقت اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا. میرے بابا کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا پھر کوئی میرے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. عرض کیا کہ حقیقت محرم ہم کیا جانے. لا یرا ضاحکا وکانت الکآبۃ تدخل علی رنج و غم و اندوہ پورے طور سے ان کے اوپر مسلط ہو جاتا تھا. پورا وجود غم و اندوہ کا جو ہے وجود ہو جاتا تھا. حتی تمضی منہ عشرۃ ایام یہاں تک کہ جب دس دن یہ جو ہے گزر جاتے تھے اور جب عاشور کا دن آ جاتا تھا وَإِذَا هُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ يَوْمُ مُصِيبَتِهِ جب عاشور کا دن آ جاتا تھا تو وہ دن میرے بابا کی مصیبت کا دن ہوتا تھا. اتنا اہتمام. برسوں گزر چکے تھے نا, تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا, اس کے باوجود اتنا غم اتنا اندوہ. کیونکہ یہ عزا جذباتی عزا نہیں ہے, کہ جو وقت کے ساتھ زخم جو ہے مندمل ہو جائے، زخم بھر جائے. یہ عذاب بامقصد عذاب ہے. اس عذاب سے کربلا کی یاد زندہ رہتی ہے. کربلا یعنی حقیقی اسلام، مجسم اسلام ہے کربلا. حسین ابن علی نے ایک دن میں پورے اسلام کو عملی طور پر پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں عرض کروں گا کس طریقے سے امام نے عملی نمونہ پیش کیا، ہر چیز کا عملی نمونہ. پورا اسلام اگر عملی طور پر ایک دن میں دیکھنا ہو تو وہ کربلا ہے. کربلا یعنی قیام عدل اور رد ظلم کی تحریک. یہی وجہ ہے کہ کربلا اور عدداری کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے. سنا ہے نا آپ نے کہ یہ جو ہے متوکل زائرین حسین کے ہاتھ کاٹ لیتا تھا، قبر حسین پر بنی ہوئی عمارت کو منہدم کر دیا، حل چلا دیا، فرات کا پانی نہر کی شکل میں لایا کہ پورے اس ایریے کو چاہتا تھا پانی میں غرق کر دینا. پانی وہاں تک آیا ضرور لیکن قبر حسین پر پہنچ کے چکر کاٹنے لگا، طواف کر. پانی کی ہمت نہ پڑی، شرمندہ تھا نہ پانی. جب زندگی میں حسین تک نہ پہنچ سکا تو مرنے کے بعد کیسے پہنچے گا پانی. لہذا اس علاقے کا نام ہی پڑ گیا حائر، حائر حسینی. وہ جگہ ہے جہاں پر پانی پہنچ کے متحیر رہ گیا، ما حار الماء، اس لیے اس جگہ کو حائر کہتے ہیں. یہاں کی خاک خاک شفا کہلاتی ہے. متوکل کو کیا دشمنی تھی رونے سے؟ آخر رونے سے کسی کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی جانے یا جانے متوکل جانتا تھا یہ رونا کون سا رونا ہے. متوکل کو پتا تھا کہ کربلا لوگوں کے اندر جوش بھر دیتی ہے، کربلا لوگوں کو ظلم ستیزی کا سبق دیتی ہے، کربلا لوگوں کو قیام عدل کا سبق دیتی ہے. لہذا متوکل مسجدیں بناتا تھا مگر روضہ حسین کو منہدم کرتا تھا. کسی نے پوچھا سبب کیا ہے تم مسجدیں بناتے ہو اور روضہ گراتے ہو؟ کا سبب یہ ہے کہ مسجد میں مسلمان آ کر کے نماز پڑھ کر کے اونگے گا، اس کی نماز سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن قبر حسین میری حکومت کے لیے چیلنج ہے. تو یہ کوئی معمولی عزاداری نہیں ہے کہ ہم سب کب تک روتے رہیں گے، کب تک غم مناتے رہیں گے، اتنا وقت اتنا سرمایہ کیوں برباد. یقیناً اگر یہ معمولی عزا ہوتی، ایک رسمی عزا اگر ہوتی، ایک رسم ہے جسے ادا کر رہے ہیں، اگر عزاداری صرف رسم کی ادائیگی ہے تو بات صحیح ہے، کب تک. لیکن یہ عزاداری رسم کی ادائیگی نہیں ہے، یہ عزاداری درسگاہ انقلاب ہے، یہ عزاداری درسگاہ اسلام ہے. اس عزاداری کا وہی مقصد ہے جو کربلا کا مقصد ہے. مقصد کربلا کیا ہے؟ کیوں امام حسین کربلا گئے؟ کل قدر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے گئے. حکومت کے لیے وہ جائے جسے مستقبل کا پتہ نہ ہو، جسے انجام کی خبر نہ ہو، جسے بچ جانے کا امکان ہو، وہ حکومت کے لیے اٹھے گا. لیکن جسے پتا ہے کہ ہمیں شہید ہونا، قدم قدم کے اوپر جو باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج میں چاہتا ہوں کچھ وہ باتیں جو خود امام حسین نے بیان کی ہیں، خود ان کا اپنا بیان کیا ہے، وہ کیوں گئے ہیں. عرض کیا تھا کل میں نے کربلا کی تاریخ کوئی گونگی تاریخ نہیں ہے، بولتی ہوئی تاریخ ہے. اگرچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جملات حدیثیں بہت کم ملتی ہیں، یاد رکھیے گا، بہت کم ملتی ہیں. اہتمام تھا حکومتوں کی طرف سے کہ حسین کے کلمات نقل نہ ہونے پائیں. پانچویں امام اور چھٹے امام سے اتنی حدیثیں ملتی ہیں، اتنی حدیثیں امام حسین سے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ امام حسین نے پورا اہتمام کیا تھا، ہر ہر قدم پر کہیں خطبہ دے رہے ہیں، کہیں خط لکھ رہے ہیں، کہیں چھوٹے چھوٹے جملے بیان کر رہے ہیں، کہیں نعروں کی شکل میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ مورخ کتنا ہی دبانا چاہے، کتنا ہی روکنا چاہے، کہیں نہ کہیں لکھنے پر مجبور ہو جائے گا، ابھر کر کے وہ سارا فلسفہ اور مقصد لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ داستان کربلا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آغاز وہیں سے ہے نا کہ جب معاویہ واسطے جہنم ہوا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے، یعنی سن 60 ہجری۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، ارے 1400 سال ہو گیا مولا کو فریاد کیے ہوئے، آج تک وہ فریاد رہ گئی ہے، آج بھی کوئی سننے والا نہیں ہے اس چیز کو۔ اس طرح کی عدالتوں میں جانے کے لیے تو شریعت ایسے بھی منع کیا ہے، مگر ایسے کوئی بہت درجہ مجبوری کی بات آ جائے تو وہاں جانا پڑ جائے جہاں زندگی اور موت کا معاملہ ہو، عام حالات میں۔ بہرحال مولا فرماتے ہیں کہ پتا ہے کیوں وہ کامیاب رہیں گے تم ناکام رہو گے؟ پہلا ریزن، پہلا سبب مولا فرماتے ہیں، باجتماعہم علی باطلہم و افتراقکم عن حقکم، وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق کے بارے میں بھی اختلافات کا شکار ہو۔ کربلا حق ہے، عزاداری حق ہے، کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ اگر نظریاتی اختلاف ہے بھی تو اسے یا بیٹھ کے حل کرو، کہ بیٹھ کے حل نہ بھی کر سکے تو کم سے کم لکم دینکم ولیہ دین تو ہو سکتا ہے۔ یہ اگر نہیں مانتے ٹھیک ہے، آپ کا وہ نظریہ ہمارا یہ نظریہ، بات ختم ہو گئی، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے، جھگڑے کے کرنے کی کون سی بات ہے؟ وَمَعْصِيَتِكُمْ اِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ اِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تم حق میں بھی اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے ہو، وہ باطل میں بھی اپنے پیشوا کی حمایت کرتے ہیں، اپنے رہبر کی، اپنی لیڈر کی بات نہیں سنتے ہو، حق معاملے میں بھی علی پکارتے رہتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہو۔ معاویہ، ایک بات معاویہ نے کہہ دی، سارا شام اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے۔ وَصَلَاحِهِمْ وَأَدَائِهِمِ الْأَمَانَةَ لِصَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، تیسرا سبب یہ ہے کہ انہوں نے امانت اس کے حقدار تک پہنچا دی، یعنی جب انہوں نے اپنے حاکم سے، اپنے پیشوا سے بیعت کر لی، عہد کر لیا، تو اپنے عہد پہ قائم ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، مگر تم لوگ عہد کرتے ہو، بیعت کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، زبردستی آ کر کے گھر پہ حملہ کرتے ہو کہ مولا آپ ہمارے امام بن جائیے، اس کے بعد جب امام بن گئے تو بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہو۔ وَصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، وہ اپنے شہروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم اپنے شہروں کو، اپنے سینٹروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ چار ریزن مولا نے بیان فرمائے، یہ فقط اس زمانے کے لیے نہیں، یہ آج کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی۔ کارخانے لگا دیں، کالج کھول دیں، اسکول کھول دیں، ترقی ہو جائے گی، وہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ بغیر کارخانے کے، بغیر کالج کے، بغیر اسکول کے، بغیر پیسے کے، بغیر اسلحے کے، بغیر فوج کے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہوئے ہیں، اور ہوئے ہیں، اس کے ثبوت، اس کے شواہد موجود ہیں۔ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ کیا تھا؟ اسلحہ تھا ہمارے پاس، فوج تھی ہمارے پاس، دولت تھی ہمارے پاس، فاقے سے تھے۔ خندق میں کیا تھا ہمارے پاس؟ فاقے ہو رہے تھے، فاقے، فاقہ کر کے خندق کھودی جا رہی تھی، بھوکے تھے۔ بدر کے میدان میں یہ جو ہے مسلمانوں کی پوری فوج کتنی ہے؟ 313، کل 313 ہی تو تھے مسلمان نا، مقابل میں کافر کتنے تھے؟ کم از کم 1000، کم از کم 1000 کی تعداد ان کی تھی۔ ان کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر و کمان بھی ہے۔ مسلمان فوج کی صورتحال سننا چاہیں گے؟ کل 4 تلواریں ہیں اور بس، دامن میں اینٹا پتھر لے کر کے آئے ہیں، اس سے لڑیں گے؟ تیر کا مقابلہ پتھر سے کرو گے، نیزے کا مقابلہ ڈنڈے سے ہوگا، تلوار کا مقابلہ خالی ہاتھ ہوگا؟ لیکن یہی 313 نے چھکے چھوڑا دی ہے، پیر اکھڑ گئے نا ان کے۔ لیکن یہی مسلمان کے سامنے ایک اور جنگ آئی، اس کا نام ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین دونوں جگہوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. بدر کے بارے میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ تم ذلیل تھے بدر میں, اتنے کمزور تھے. اور حنین کے بارے میں, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, یاد کرو حنین کا موقع جب تمہاری اتنی بڑی فوج تھی کہ تم مغرور ہو گئے تھے. بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طاقت فوج ہے 313, چار تلواریں ہیں اور بس, کنونس کے نام پر تین یا چار گھوڑے ہیں اور بس, کچھ نہیں ہے, سب پیدل. اور حنین کا موقع سنیں گے, مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, 16,000 کی فوج ہے. 12,000 مسلمان فتح مکہ سے پہلے والے, 4,000 مسلمان فتح مکہ کے بعد والے, ماڈرن جدید ترین اسلحے ہیں, غربت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, بہترین اسلحے, کوئی کمی اسلحے کی نہیں ہے. اور مقابل میں کافر کی فوج سنیں گے کتنی تھی, 4,000. 16,000 ادھر ہیں, 4,000 ادھر ہیں, بالکل الٹا معاملہ وہاں کا ہو گیا ہے. ادھر 4,000, ادھر 16,000, جدید ترین اسلحوں سے لیس فوج, اتنی بڑی طاقت تھی کہ مسلمان جب میدان میں آیا, ایک دفعہ نگاہ دوڑائی ہے, جب دشمن کی فوج کو دیکھا, اپنی فوج کو دیکھا, تو اس میں غرور پیدا ہو گیا, آج تو انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے. ارے ہم تو بدر میں جو ہم نے یہ کارنامہ, اب تو ہماری اتنی تعداد ہے, مگر یہ بھول گیا کہ بدر میں کامیابی کا راز کیا تھا, بھول گیا نا, فراموش کر گیا. نتیجہ کیا ہوا, قرآن کہتا ہے وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, پیٹ دکھا کے بھاگ گئے. یہ 16,000 کی فوج, 4,000 نے 16,000 کے چھکے چوڑا دیے. راز کیا ہے بھائی, کیا وجہ ہے؟ وہ چیز جس نے ان کو کامیابی دلائی تھی بدر کے میدان میں, وہ چیز کیا تھی؟ اگر کہا جائے کہ حضور اکرم کی کا یہ جو ہے وجود, مولا علی کی جو ہے برکت, تو حضور اکرم بھی یہاں موجود ہیں, مولا علی بھی یہاں موجود ہیں, دونوں موجود ہیں. اگر حنین میں حضور اکرم ہیں اور مولا کائنات ہیں, یہ جو ہے بدر میں, تو حنین میں بھی موجود ہیں. وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو قرآن نے بیان کیا, انتم العلون ان کنتم مومنین, تم اس وقت تک سر بلند ہو, کامیاب ہو, غالب ہو, شکست ناپذیر ہو, جب تک تمہارے اندر شمع ایمان روشن ہوگی. بدر میں جس چیز نے کامیابی دلائی وہ فوج نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, وہ اللہ پر خالص ایمان ہے. حنین میں یہ ایمان غرور میں تبدیل ہو گیا ہے, اب خدا پہ بھروسہ نہیں ہے, قوت بازو پہ بھروسہ ہے, اب خدا پہ بھروسہ نہیں ہے, اسلحوں پہ بھروسہ ہے, دولت پہ بھروسہ ہے, اپنی حکمت عملی پہ بھروسہ ہے. خوب دو دو ہاتھ کر کے دیکھ لو بھائی, کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ پیدا تو اللہ نے انہیں بھی کیا ہے, انہیں بھی کیا ہے, کوئی رشتہ داری ان سے ہے خاص مومن سے؟ رشتہ صرف ایک ہے, رشتہ ہے ایمان کا رشتہ. آج حالت یہ ہے, نہ ان کے دل میں ایمان ہے, نہ تمہارے دل میں ایمان ہے. تمہاری زبان پر ایمان تو ہے, دل میں ایمان نہیں ہے. رو دو ہاتھ کر کے دیکھ لو, پیر اکھڑ گئے, وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, پیٹ دکھا کے بھاگ گئے. قرآن کا بیان ہے, کسی ذاکر کا نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں, قرآن کے لفظ ہیں, وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ذَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. لیکن دوبارہ جنگ حنین کا نقشہ پلٹا ہے, جب بھیڑ چلی گئی, جب قوت بازو پر ناس کرنے والے چلے گئے, اب صرف مومنین باقی رہ گئے. یا یہ کہوں کہ جب میدان میں مومنین اور امیر المومنین باقی رہ گیا, وہ امیر المومنین جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پر فخر کیا ہی نہیں ہے, حتیٰ وہ موقع جب دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا, سب اس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں, کتنا شجاع ہے, کتنا دلیر ہے, کتنا بہادر ہے, کتنا بڑا سورما ہے, اور وہ دلیر اللہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, ما قلعت خیبر الا بقوۃ ربانیہ, اگر میں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے تو یہ میری طاقت نہیں ہے, یہ تو میرے پروردگار کی دی ہوئی طاقت ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, تو قرآن کی لفظیں سنیں, قرآن کی لفظیں سنیں, ثم انزل اللہ السکینہ علیہ وعلی المؤمنین. اب جب یہ افراد رہ گئے جنہیں اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں ہے, جن کے دلوں میں ایمان راسخ کیے ہوئے ہے, جو آپس میں یک دل و یک زبان اور متحد ہیں, جب یہ باقی رہ گئے ہیں تو اللہ نے پھر اپنی خصوصی مدد جیسی بدر میں نازل کی تھی یہاں بھی نازل کی. دوبارہ ہاری ہوئی جنگ مسلمان جیت گئے, پھر وہی تھوڑے سے لوگ رہ گئے. تو راز جو کامیابی کا مولا نے بیان کیا ہے, راز کیا کامیابی کا ہے؟ وحدت. وحدت کب ہوگی؟ وحدت کب ہوگی؟ وحدت ہمارے درمیان اس وقت ہوگی جب ہم سب ایک نقطے پر مجتمع ہو جائیں, وہ ہے نقطۂ توحید, وہ ہے نقطۂ ولایت. اگر نقطۂ توحید اور ولایت پر متفق ہو گئے, امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء سب کے سب ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں آ جاتے تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا, کیونکہ اختلاف کا سبب ہے انانیت, اختلاف کا سبب ہے نفسانیت, اور جہاں للہیت آ جائے وہاں پر اختلاف کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بلا لیا مروان کو سارے اختلافات کے باوجود, اور وہ آ بھی گئے. نہ انہوں نے آنے میں نخرہ کیا, نہ انہوں نے بلانے میں شرم محسوس کی. تاریخ ہے, تاریخ سبق لینے کے لیے ہوتی ہے نا. فقط کہانی سنا, بچوں تک تو ٹھیک کہانی سنا دیجئے, لیکن اب بڑوں کو تو کہانی نہیں سنائی جائے گی. آیا مروان, کیا کیا جائے؟ مروان نے کہا اس سے پہلے کہ خبر پھیلے معاویہ کے مرنے کی, حسین ابن علی کو بلا کر کے بیعت لے لو. اگرچہ وہاں پہ تین نام تھے, عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی تھا, عبداللہ ابن عمر کا بھی نام تھا, لیکن بھائی ان سبوں سے تو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی. سب سے بڑی پریشانی کا پہلے انہیں بلا لو, یہ مارکہ اگر سر ہو گیا تو سارا معاملہ حل. قاصد آیا, امام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, بغل میں عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قاصد نے آ کے کہا کہ آپ کو دارالعمارہ میں یہ جو ہے بلایا گیا, رات کا وقت ہے, بلایا گیا ہے. جیسے امام نے سنا, امام نے کہا لگتا ہے ان کا تاغی مارا گیا. اور وہی مسئلہ ہے, امام ہے, امام نے اپنے ساتھ اپنے 30 جانصاران بنی ہاشم کو ساتھ لیا. کہا دیکھو تم لوگ میرے ساتھ اندر مت جانا, باہر کھڑے رہنا. اس وقت تک تم لوگ اندر نہ آنا جب تک میری آواز بلند نہ ہو, تم لوگ اندر مت آنا. سب کو امام نے باہر روک دیا. امام دارالعمارہ میں آئے, ولید نے عام تھی جو یہ جو ہے رسمی سی بات چیت کے بعد اصل مسئلے کو پیش کیا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی جگہ پر یزید خلیفہ بنا ہے, اس نے خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے. امام نے فرمایا بیعت ہی کی, اگر بیعت کی بات ہے, ان مثلی لا یعطی بیعتہ سرا انما احب ان تكون البیعه علانیہ بمحضر الجماعه. بیعت کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, وہ بھی حسین جیسے کی بیعت, حسین جیسے کی بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حسین جیسا چھپ کر کے بیعت نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں بیعت کا مسئلہ پوری جماعت کے سامنے, سب کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ امام کیوں کربلا جائیں گے, کیا مقصد ہے اس کا؟ روشنی یہیں سے جو ہے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا. جہت کیا ہے امام کی, سمت کیا ہے امام؟ امام لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں. نہ چپکے کا اقرار کسی کام کا ہے, نہ خاموشی کا انکار کسی کام کا ہے. پتہ تو چلے لوگوں کو کہ اگر اقرار کیا تو کیوں اقرار کیا, انکار کیا تو کیوں انکار کیا ہے. ولید نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مشورہ آپ کا اچھا ہے, کوئی بات نہیں, کل سب کو اکٹھا کریں گے, سب کو اکٹھا کریں گے, اس کے بعد گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ مروان بول پڑا کہ ولید ایسی غلطی نہ کرنا, یا بیعت ابھی لے لو یا حسین کا سر قلم کر لو. اگر حسین دارالعمارہ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ امام کی ایک دفعہ آواز بلند ہوئی، انت یا ابن الزرقاء تقتلنی ام ہوا واللہ کذبت واسمت، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا اس ولید میں ہمت ہے؟ خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے قتل کر لے گا، نہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے، تو گناہ کا مرتکب ہوا ہے. جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، 30 جانساران بنی ہاشم تلواریں کھینچے ہوئے دارالعمارہ میں آ گئے. اب جو ولید نے عمر نے منظر دیکھا تو تھر 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 کرنے لگے. اس کے بعد امام نے کچھ جملے کہے. عزیزو، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی تعریف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنا قصیدہ پڑھنا، خود میاں مٹھو بننا جو ہے وہ اچھی بات نہیں کہ میں فلاں ہوں میں فلاں، اگرچہ ہم لوگوں میں عام طور سے رائج ہے اور اکثر جھگڑے تو اسی لیے ہوتے ہیں، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. امام خمینی کہتے تھے میں مت کرے، میں شیطان ہے، یہ میں کیا ہے؟ تو اسلام نے منع کیا ہے. قرآن کی آیت ہے، لا تزکو انفسکم، اپنی تعریف مت کرو، اپنا قصیدہ مت پڑھو. لیکن اگر ایک خاص مقام ہے جہاں اسلام اجازت دیتا ہے، اگر انسان کی تحقیر ہو رہی ہو، اس کی تذلیل ہو رہی ہو، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، وہاں پر اپنی حقیقت کو اجاگر کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، عام حالات میں منع کرتا ہے. امام نے جب یہ دیکھا کہ مروان اس حقیر انداز میں گفتگو کر رہا ہے، ایک دفعہ کا سن، ولید جانتا ہے میں کون ہوں، یزید کون ہے، تعارف کرا دوں آج. امام فرماتے ہیں، ایھا الامیر، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ، بنا ختم بنا فتح اللہ و بنا یختم. مجھے بھی پہچان لے، یزید کو بھی پہچان لے، امیر جانتا ہے ہم کون ہیں، ہمارا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے، ہم معدن رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ہی گھر وہ ہے جہاں فرشتے آتے تھے، ہمارا ہی گھر وہ ہے جو رحمت کا مقام ہے، یہ پوری کائنات کا آغاز اللہ نے ہم سے کیا ہے، ختم بھی ہم ہی پہ کرے گا. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. بنا فتح اللہ و بنا یختم، یہ جملہ ہے جو تشریح طلب ہے، مگر کیا کروں وقت بہت کم رہ گیا ہے، چونکہ الحمدللہ یہاں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ شروع بھی کرتے ہیں ٹائم سے اور ختم بھی، کہیں کہیں پر شروع تو ٹائم سے ہوتی ہے ختم نہیں، مگر الحمدللہ یہاں دونوں چیز کا التزام، اور انشاءاللہ میں بھی اسی قانون کی رعایت کروں گا. میں اس کی ایک ہلکی سی تشریح کر دیتا ہوں. بنا فتح اللہ و بنا یختم، کائنات کا آغاز بھی ہم سے ہے، کائنات کا انجام کیا مطلب ہے، امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، تو پوری کائنات اللہ نے پیدا کی، اس کا ایک مقصد ہے. قرآن مجید اس کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، کہتا خلق لکم، اے انسان ہم نے یہ پوری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے، یہ سب تیرے خادم ہیں، تو مخدوم ہے، پہچانے انسان اپنے کو. یہ سب، سورج اتنی عظمت کے باوجود، چاند اتنی عظمت کے باوجود، دریا پہاڑ سب، یہ سب خادم ہیں، سب نوکر ہیں ہمارے. قرآن کہہ رہا خلق لکم سخر لکم، تمہارے قبضے میں دے دیا ہم نے، یہ سب ہمیں سروس دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان خدمت کے لیے نہیں ہیں. اگر اب انسان ان کا خادم بن جائے، ان کا نوکر بن جائے، ان کا اسیر ہو جائے. خلق لکم، تمہارے لیے پیدا، تم کون ہو، تم کون ہو، کس کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں کاہے کے لیے پیدا کیا ہے، چرنے کے لیے، تاکہ تم چرتے پھرو اس کائنات میں. جب باری انسان کے مقصد کی آتی ہے، ارشاد ہوتا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے. عبادت کسے کہتے ہیں، نماز پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے بھی نہیں بھی ہے، روزہ عبادت ہے بھی نہیں بھی ہے. اگر نماز اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے تو عبادت، اور دکھاوے کے لیے ہے تو معصیت. عمل وہی عمل، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر وہ عمل جس میں خدائی رنگ پایا جائے وہ عبادت ہے. ہر وہ عمل
جس میں خدائی رنگ بھر جائے, جس میں خدائی رنگ پایا جائے, وہ عبادت ہے. اور کائنات میں امام ہی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی کی آمیزش خدائی رنگ سے ہوئی ہے. امام ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے, کوئی لمحہ کوئی گھڑی اس کی ایسی نہیں ہے جو خدائی رنگ سے خالی ہو. اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہے. کل میں نے وہ پڑھا تھا نا کہ پیغمبر کی قبر پہ آ کے اب دعا کی تھی, کیا تھی, خدایا مجھے وہ راستہ دکھا دے جس میں تیری اور تیرے رسول رضا ہے. تو یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی خدائی رنگ سے رنگی ہوئی ہو, اور وہ امام کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا یہ پوری کائنات کس کے لیے ہے؟ یہ پوری کائنات امام کے لیے ہے, بقیہ سب طفیلی ہیں. پوری کائنات ان امام کی ہے. بلا وجہ نہیں ہے جب حدیث کسا کے موقع پر فرشتوں نے پوچھا تھا من ہاؤلا, یہ کون ہیں, تو پروردگار نے کیا کہا تھا, یہ جاننا چاہتے ہیں کون ہیں, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری ولا فلکیں یسری ولا فلکن تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہ چاند, یہ آسمان, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ ساری چیزیں ہم نے انہی کے لیے پیدا کی, انہی کی محبت میں پیدا کی. امام اگر کہتے بنا فتح اللہ و بنا یختیم, اللہ نے آغاز ہم سے کیا, انجام بھی ہمی پر ہے. تو بلا سبب نہیں ہے, بلا وجہ نہیں ہے. اور یہ یزید کون ہے جس کی بیعت تو مجھ سے مانگ رہا ہے, جس کی بیعت کا تقاضا تو مجھ سے کہہ رہا ہے. وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق. یزید ایک ایسا شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے, شرابی ہے, بے گناہوں کا قاتل ہے, کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے اسے شرم بھی نہیں آتی ہے. لا یبایعو مثلی مثلہ, اے امیر سن لے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے, بلکہ کہتے ہیں امام حسین مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے, نہ میں یزید کی بیعت کروں گا نہ میرے ماننے والے کبھی یزیدیوں کی بیعت کریں گے. قیامت تک کے لیے ایک معیار معین کر کے چلے گئے امام. امام اس کے بعد مدینے سے نکلے ہیں, مدینے سے نکل کے مکہ آئے ہیں. ابھی تک اتنی گفتگو ہے اس میں جو کچھ ہے امام کی اپنی ذات ہے, اپنی فکر ہے, اپنا نظریہ ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی حمایت کہیں سے نہیں. لیکن اب مکہ میں آنے کے بعد حمایت شروع ہو گئی ہے. 12,000 خط کوفیوں نے لکھے ہیں. خط کیا ہے, کسی پہ ایک دستخط ہے, کسی پہ دو, کسی پہ پانچ, کسی پہ 10. ٹوٹل تعداد نکالیں گے تو شاید 40,000-50,000 افراد کے سائن ہو جائیں گے. معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. خطوط پہ خطوط چلے آ رہے ہیں کہ مولا آئیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, ہمیں امام چاہیے. اس موقع پر امام نے جواب دیا ان کا. جواب کے طور پر اپنے بھائی, بھروسے کی شخصیت, اخی وابن عمی ثقتی, پورا اعتماد جس کے اوپر, پورا بھروسہ جس کے اوپر ہے. جناب مسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں, معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہے مسلم. انہیں بھیج رہا ہوں, ساتھ میں خط ہے. خط کے آخر میں کچھ جملے ہیں, خط کے آخر میں کچھ جملے ہیں. وہ امام بنانا چاہتا ہے. امام جانتے بھی ہو کسے کہتے ہیں, امام کا معنی جانتے بھی ہو, وضاحت کر رہے کہ امام سے مراد کیا ہے. اگر تم مجھے امام سے اس لیے بنا رہے ہو کہ میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں تو تمہاری بھول ہے. اگر تم مجھے امام اس لیے بنا رہے ہو کہ میں رسول کا نواسا ہوں تو تم یہ جو غلطی پر ہو. رسول کا نواسا ہونے کی بنا پر کوئی امام نہیں بنتا, امام کا فرزند ہونے کی بنا پر کوئی امام نہیں بنتا. امام کے صفات ہیں, امام کے 4-5 صفات یہاں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے امام ماننا تو سمجھ بوجھ کے ماننا. مل امام الا العامل بالکتاب, اسلامی معاشرے اسلامی ملک کا سربراہ قائد لیڈر اور امام وہی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے. جو کتاب خدا پہ عمل نہیں کرتا کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو کسی کا بھی بیٹا ہو امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے قائد اور پیشوا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. مل امام الا العامل بالکتاب جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو وہ امام بن سکتا ہے. والآخذ بالقسط امام وہ بنے گا جس میں عدل قائم کرنے کی جرأت پائی جاتی ہو. نمازیں پڑھتا ہے علم بھی ہے سب کچھ ہے مگر جہاں عدل کی بات آتی ہے قیام عدل کی بات آتی ہے وہاں پر خاموش بیٹھ جائے گا. الآخذ بالقسط والدائن بالحق امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے امام وہ ہے جو عدل و انصاف کو قائم کرے امام وہ ہے جو حق کا پیرو ہو. وحابس نفسہ علی ذات اللہ امام وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے وقف کر دے. کوئی عمل کوئی فکر کوئی خیال کوئی تصور بھی اس کا ایسا نہ ہو جو مرضی خدا سے منشائے خدا سے ہٹ کر کے ہو. وہ امام ہوتا ہے. آنکھ کھول کر کے امامت کو ماننا یہ صرف زبان کا ایک وہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے لقلق لسانی ہے کہ زبان سے کہہ دیا امام بارہ مانا سمجھتے ہیں امام کا کیا ہے کیوں امام کو امام بنایا ہے. امام کو اس لیے امام بنایا کہ وہ آگے چلیں گے ہم پیچھے اس لیے نہیں کہ وہ چلے جائیں اور ہم بیٹھے رہیں گے. امام تو اسے کہ جو آگے چلے تو آپ چل ہی نہیں رہے تو آپ کے آگے کیا ہے پھر کچھ نہیں ہے. یہ خط دے کر کے امام نے بھیجا وہاں پر ختم کرو گفتگو کو. جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے شاندار استقبال ہوا جناب مسلم کا. ابتدائی دنوں ہی میں 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. ان حالات کو دیکھ کر کے جناب مسلم نے بھی خط لکھ دیا امام کو کہ مولا آ جائیے مولا آ جائیے یہاں کے لوگ اپنے عہد پر قائم ہیں. ایک لہر ہے امام حسین کی پورے کوفہ میں ہر طرف حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. آوازیں زیادہ اہم نہیں ہیں آوازوں کے ساتھ جو عمل ہے وہ اہم ہے. نعرے اہم نہیں ہیں نعروں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت اہم ہے. ہر طرف حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کو یزید نے بصرہ سے کوفہ بھیجا ہے حالات کو دیکھ کر عبیداللہ ابن زیاد کی ہمت نہیں پڑی کہ اپنی اصلی شکل میں کوفے میں داخل ہو. اگر اصلی شکل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا شاید لوگ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. بھیس بدل کے آیا بنی ہاشم کا بھیس بدل لیا. کوفہ منتظر ہے امام کے آنے کا. لوگ سمجھے کہ شاید امام آ گئے. تاریخ میں ہے کہ 40,000 افراد امام کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور ابن زیاد کو 40,000 کے مجمع میں اللہ اکبر یبن الزہرا کے نعروں کے درمیان لایا گیا دارالعمارہ تک. دارالعمارہ پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے نقاب الٹی ہے. اب جو دیکھا تو ابن مرجانہ مولا نہیں ہے یہ تو ابن زیاد ہے دھوکا کیا اس نے. دارالعمارہ میں جانے کے بعد دروازہ بند اور اب اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی. یہی موقع تھا امتحان کا یہی موقع ہے آزمائش کا. وہ افراد جنہوں نے امام کو واقعا امام کو مانا تھا خدائی راستے پر چلنے کے لیے وہ ثابت قدم رہیں گے. لیکن جنہوں نے امام کو امام مانا تھا تاکہ امام کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد کچھ مال و منال ہمیں ملے گا. ابن زیاد نے دو کام شروع کیا دھمکیاں اور تھیلیاں. اسٹک اور کیڈٹ ابھی بھی کہا جاتا ہے نا دھمکیاں اور تھیلیاں. کچھ کو تھیلیاں دی گئیں مسلم کا ساتھ چھوڑ دو ہمارے ساتھ آ جاؤ تمہیں یہ انعام دیا. سونے کی تھیلیاں بٹنے لگی. کچھ لوگ وہ تھے جو تھیلیوں کے مقابلے میں جو ہے بکنے کو تیار نہیں ہوئے دھمکیوں کے ذریعے کیا گیا اگر تم مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تمہارے گھر تباہ کر دیے جائیں گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا تمہاری عورتوں کو اسیر کر لیا جائے گا. خوف پھیلا دیا گیا. کچھ تھیلیوں میں بکے کچھ دھمکیوں سے بکے. لیکن اگر واقعاً انسان قلب کی گہرائی سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اللہ اکبر، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ دولت معبود ہے نہ اولاد بیوی بچے معبود ہیں، اللہ کا حکم جو ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا. جس وقت جناب مسلم آٹھ یہ جو ہے ذوالحجہ کو مغرب کی نماز کے لیے آئے ہیں، کہاں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اب صرف 30 لوگ باقی رہ گئے. نماز ختم کر کے جب پیچھے مڑے ہیں تو کل 10 لوگ باقی رہ گئے. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ تاریخ ہے عزیزو. کسی کو جاب کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو اپنے کھیتی باڑی کی فکر ہے، کسی کو بال بچوں کی فکر ہے. یہ نہیں کہ پہچانتے نہیں کہ ابن زیاد کون ہے اور یہ جو ہے مسلم کون ہے، پہچانتے ہیں، یزید اور حسین کا فرق جانتے ہیں، معلوم ہے انہیں، پتا ہے انہیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں، حقانیت سے واقف ہیں، آگاہی ہے. آگاہی ہونے کے باوجود جناب مسلم جب نماز ختم کر کے پلٹ کے دیکھتے 10 آدمی، اور جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے، اب تنہا ہے مسلم، اکیلے ہیں مسلم، گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، راستہ بھی تو نہیں پتا ہے نا، کوفے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں. اگر اکیلے آئے ہوتے تو راستوں کو سیکھ بھی جاتے ہیں، استقبال کر کے لائے گئے تھے نا، راستوں پتہ بھی نہیں کہاں جائیں کدھر جائیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں، یہاں تک کہ تھک کر کے مسلم ایک گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. چوکھٹ پہ بیٹھے مسلم، اچانک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کا جوان بیٹا گھر سے غائب ہے، وہ بار بار آتی ہے کہ میرا بیٹا اب تک نہیں آیا، دیکھا کہ ایک اجنبی میرے دروازے پر بیٹھا ہے. وہ خاتون کہتی ہے بھائی تو یہاں کیوں بیٹھے ہو، اپنے گھر جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر چلے جاؤ اپنے. جناب مسلم کہتے ضعیفہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ پیاس کا نام سننا تھا، مومنہ گھر میں گئی پانی لے کر کے آئی، جناب مسلم کو پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد دوبارہ بیٹھے ہیں تو عورت کہتی ہے بھائی اب تم پانی پی چکے نا، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک دفعہ جناب مسلم کہتے مومنہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا قاصد مسلم ہوں. وہ مومنہ عاشق حسین تھی، یہ سننا تھا کہلے زہے افتخار زہے نصیب، آقا کا قاصد اور میرا دروازہ، آئیے آقا یہ آپ ہی کا گھر ہے. مومنہ جس کا نام توہا ہے جناب مسلم کو لے کر کے اپنے گھر کے اندر آئی، ایک کمرے میں جائے مسلم کو جگہ دیا، بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش آئی. اس کا بیٹا جب رات میں تھکا ماندہ آیا ہے، پوچھا کہاں غائب تھا، کہا ابن زیاد نے مسلم کی گرفتاری پر بہت بھاری انعام رکھا ہے، میں مسلم کو تلاش کر رہا تھا، ماں نے سمجھایا کہ اپنی عاقبت خراب رہ کر چند سکوں کے بدلے میں، مگر جس پر شیطان سوار ہو جائے، ماں نے مناسب نہ سمجھا کہ مسلم کی وجودگی سے موجودگی کی خبر بیٹے کو دے، خبر تو نہ دی، لیکن جب بیٹے نے دیکھا کہ کمرہ ہے جہاں میری ماں بار بار جاتی ہے، بار بار جاتی تھی، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میرے مولا کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بیٹے کو شک ہو گیا، اس نے چھپ کر کے جو دیکھا جس کی تلاش تھی وہ مسلم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے ابن زیاد کو خبر کر دی. وہاں سے اس نے محمد ابن اشعث کی قیادت میں 500 کا لشکر دے کر کے جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا. اذا جناب مسلم کبھی مصلی عبادت پر ہے، کبھی بستر پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسلم بستر پہ گئے تو آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہے، کہہ رہے یا مسلم الاجل الوحا، ارے مسلم تم جلدی ہی میرے پاس آ رہے ہو. آنکھ کھلی، کھڑے ہو گئے کہ وقت شہادت قریب آ گیا ہے. ابھی صبح کا ہنگام ہونے جا رہا تھا کہ اچانک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی، تلواروں کی جھنکار کی آواز آنے لگی. مسلم سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج آ گئی، تلوار اٹھائی، گھر سے باہر نکلنے لگے. مومنہ آگے بڑھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ گھر میں رہیے، باہر خطرہ ہے. امام فرماتے مومنہ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اے بی بی مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو،
مسلم ارے تمہیں کہا مومنہ کے گھر کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے. اے کاش اگر عصر عاشورا ہوتے. اجرکم اللہ جناب مسلم توبہ کے گھر سے باہر نکلے, باہر آنے کے بعد شجاعانہ جنگ کرتے ہیں, دلیرانہ جنگ کرتے ہیں, بہتوں کو واصل جہنم کیا, آخر میں دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے مسلم کو دارالعمارہ لے گیا گیا. دہن زخمی ہے جناب مسلم کا, پیاس کی شدت ہے, خون کافی بہ چکا ہے. جناب مسلم پانی کا تقاضا کرتے ہیں, کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ایک کاسے میں پانی دیا گیا. جیسے ہی جناب مسلم نے پانی پینا چاہا, دانت سے بہنے والا خون پانی میں گرا. شریعت کے لحاظ سے یہ پانی نہیں پیا جا سکتا. جناب مسلم نے پانی پھینکا, دوسرا پانی وہ بھی آلودہ ہو گیا. مسلم نے کہا لگتا ہے اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. مسلم تم تو آقا کے وفادار غلام ہو نا, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آقا دنیا سے پیاسا جائے تم سیراب ہو کر کے جاؤ. بڑی جو ہے مماثلت پائی جاتی جناب مسلم اور امام حسین میں. بہرحال مسلم کو دارالعمارہ میں لے جایا گیا. ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے, کسی نے کہا مسلم تم نے ابن امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کہتے ہیں مالی سوال حسین امیرو, میرا تو ایک ہی امیر ہے جس کا نام حسین ہے, حسین کے سوا میں کسی امیر کو نہیں پہچانتا. ابن زیاد کہتا ہے سلام کرو یا نہ کرو, مسلم سلام کرو یا نہ کرو, تمہاری زندگی کا خاتمہ تو ہو کر کے رہے گا. حکم دیتا ہے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کر کے ان کا سر قلم کر کے ان کی لاش کو نیچے گرا دیا جائے. جس وقت مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ آئے ہیں, ایک دفعہ حجاز کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مسلم تم نے آخری وقت حسین کو یاد کیا تو حسین نے بھی آخری وقت تمہیں یاد کیا ہے. اے عزیزو جب سارے اقربا اور انصار شہید ہو گئے تو مثل کا جملہ ہے نظر یمین و شمال, حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور درد بھری آواز میں کہتے ہیں اینا مسلم ابن عقیل, ارے میرا شیر مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ اجرکم اللہ جناب مسلم کا سر قلم کر کے لاش دارالعمارہ سے نیچے پھینک دی گئی. اے عزیزو حسین مکے سے کوفے کی طرف چل چکے, بس آخری جملے اور اجلس تمام, کوفے کی طرف چل چکے ہیں حسین. راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. امام نے اصحاب سے کہا اس کو بلا کے لاؤ تاکہ کوفے کی خبر لے کے کیا ہے. اے عزیزو جب وہ شخص لایا گیا امام کے پاس, امام نے پوچھا بھائی تم میں نے کوفے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہا مولا نہ پوچھئے کہ کس حال میں چھوڑا ہے, جب میں نے کوفہ چھوڑا ہے تو عالم یہ تھا مسلم کے پیر میں رسی باندھ کے ان کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. ارے اگر حسین کی لاش بے گور و کفن گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کی گئی تو مسلم کی لاش کو بھی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کر سکیں. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اپنے اماموں کو اگر امام کہا ہے تو ہم ان کی تعصی بھی کر سکے, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کر سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم السلام کا, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے روزگار میں مزید ترقی اور بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. امين حسين.